السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے، اور ان کی جگہ امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو کو امریکہ کا نیا وزیر خارجہ مقرر کیا ہے. اور امریکی ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے ایک رپورٹ کا مسودہ مکمل کر لیا ہے، جس میں نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ صدارتی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے درمیان کسی قسم کا گٹھ جوڑ یا رابطہ نہیں تھا، جس پر صدر ٹرمپ نے خوشی کا اظہار کیا ہے، لیکن ڈیموکریٹس اس پر تنقید کر رہے ہیں. غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزیراعظم رمی عبداللہ کے قافلے کے قریب ایک دھماکہ ہوا ہے، جس سے کئی کاریں تباہ ہو گئیں، لیکن حمداللہ اس حملے میں محفوظ رہے. وہ پیر کے روز غزہ کے غیر معمولی دورے پر تھے. امریکہ نے برطانیہ میں مقیم روس کے ایک سابق جاسوس پر زہریلی گیس کے حملے کی سخت مذمت کی ہے، تاہم حملے کا الزام روس پر عائد کرنے سے گریز کیا ہے. اور پیر کو پارلیمان میں خطاب کرتے ہوئے برطانوی وزیراعظم تھریسا مے نے کہا تھا کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس حملے میں روس ملوث ہو. آئندہ ہفتے قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں روس، ایران اور ترکی کے وزرائے خارجہ کا ایک ابتدائی سے فریقی اجلاس ہوگا، جس میں شام کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر غور کیا جائے گا. یہ تھیں 6 سرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب تفصیل. ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ خطے میں داعش کی موجودگی اب بھی ہم سب کے لیے خطرہ ہے، اور داعش کے نظریے کو ابھی تک شکست نہیں دی جا سکی ہے. جواد ظریف ان دنوں اسلام آباد کا دورہ کر رہے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی اشتیاق صاحب.
جی، جواد ظریف نے اسلام آباد کے دورے کے موقع پر ایک جو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد ہے، وہاں پر ایک تقریب میں شرکت کی، اور اس کے بعد جب وہ سوالات کے جوابات دے رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ داعش اب بھی اس خطے کے لیے خطرہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں جو داعش کی موجودگی ہے وہ وہاں پر اب طالبان اور داعش دونوں ہی اس کوشش میں ہے کہ ان کے درمیان مقابلہ ہے کہ کون زیادہ تشدد کرتا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ داعش کو عراق میں ٹیریٹوریلی یعنی زمینی تو شکست دے دی گئی ہے، لیکن اس کے نظریے کو شکست نہیں دی گئی، اسی لیے وہ افغانستان میں موجود ہے، اور اس خطرے سے اب نمٹنے کے لیے سب ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا، خاص طور پر جو علاقائی ممالک ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں ان سے جب بات چیت کی تو اس میں بھی یہ معاملہ زیر غور آیا. گزشتہ جمعے کو ہی پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے ایک دلچسپ بیان دیا تھا قومی اسمبلی میں، اور داعش کے بارے میں یہ کہا تھا کہ داعش ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اپنا پتہ تبدیل کیا ہے اور وہ اب عراق سے افغانستان پہنچ گئی ہے. تو یہ وہ معاملہ تھا جو دو طرفہ تعلقات کے علاوہ داعش کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی. اس کے علاوہ افغانستان میں امن و سلامتی پر بھی پاکستان اور ایران کے وزراء خارجہ اور پاکستانی حکام کے درمیان بات چیت ہوئی، جس میں یہ کہا گیا کہ افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے پڑوسی ممالک کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور جب بھی افغانستان کو ضرورت پڑے تو ہم سایہ ممالک اس کے لیے تیار ہیں.
جی ہاں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے ایران سے دوستی بھی بہت ضروری ہے.
جی، دونوں ممالک نے اپنے جو تعلقات ہیں اور اس پر بھی بات کی، اور انہیں آگے بڑھانے پر بات کی، اور یہی کہا گیا کہ اگر ہمسایہ ممالک کے تعلقات میں بہتری ہوگی تو شاید تب بھی وہ مل کر اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ زیادہ مؤثر اقدامات کر سکیں گے.
اچھا، ایک اور خبر بھی ہے کہ چین جو ہے پاکستان کو ہتھیار فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، اس بارے میں کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟
جی، ایک بین الاقوامی ادارہ جو اسٹاک ہوم میں ہے، اس نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ چین پاکستان کو اسلحہ فراہم کرنے والا ایک بڑا ملک ہے. اگرچہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ چین دنیا بھر میں جو اسلحے کی برآمد کرنے والے 5 بڑے ممالک میں شامل ہے, لیکن پاکستان اس کا سب سے بڑا خریدار ہے. اور خاص طور پر 2013 سے 2017 کے درمیان یہ کہا گیا ہے کہ چین سے پاکستان کو جو اسلحے کی برآمد تھی اس میں خاصا اضافہ ہوا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ پاکستان جو کہ اس سے قبل امریکہ سے ہتھیار خریدنے والا ایک بڑا ملک تھا, لیکن 2013 سے 2017 کے درمیان اس میں کافی کمی آئی ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کچھ تناؤ تھا وہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ بنی, کیونکہ جبکہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کے حوالے سے یہ کہتا رہا ہے, اور اسی وجہ سے اس نے پاکستان کو جو پاکستان سے ہتھیاروں کی فراہمی ہے وہ بھی روکی. تو پاکستان اگر دیکھا جائے تو حالیہ برسوں میں چین پر اس کا کافی رلائے رہا ہے ہتھیاروں کے حوالے سے. جو پاکستان کے لڑاکا طیارے ہیں جی F-17 تھنڈر, وہ بھی چین کے تعاون سے اب پاکستان میں بنائے جا رہے ہیں. تو دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی شعبے میں تو تعاون ہے ہی, لیکن اب پاکستان جو ہے وہ اسلحے کے لیے بھی چین کی طرف دیکھ رہا ہے. پاکستانی حکام اس سے قبل یہ ضرور کہتے رہے ہیں کہ ان کی یہ پالیسی ہے اب کہ کسی ایک ملک پر انحصار کی بجائے اب مختلف ممالک کا کی راہ دیکھی جائے تاکہ ان سے اپنی جو دفاعی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے.
تو پاکستان کا رد عمل کیا ہے اس خبر کے بارے میں؟
جی, پاکستان کے حکام کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ کسی ایک ملک پر جب انہوں نے انحصار کیا تو اس سے انہیں اپنی دفاعی ضروریات میں بعض اوقات مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اس لیے وہ اب نئی مارکیٹ تلاش کر رہا ہے. آپ کے علم میں ہے اور کہ پاکستان نے چین کے علاوہ اب روس سے بھی اس سلسلے میں طرف دیکھا ہے, اور روس سے لڑاکا ہیلی کاپٹروں کی جو خریداری ہے اس کے بارے میں ایک معاہدہ طے پایا چکا ہے, اور پاکستان چاہتا ہے کہ اب روسی جو اسلحہ ہے وہ بھی پاکستان اپنی دفاعی ضروریات کے لیے استعمال کر سکے اگر وہ اسے ملتا ہے تو.
بہت شکریہ اشتیاق آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں, جن سے ہم تفصیلات معلوم کر رہے تھے اہم خبروں کی. اور اب کچھ مزید خبریں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے, اور ان کی جگہ امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو کو امریکہ کا نیا وزیر خارجہ مقرر کیا ہے. مبصرین اسے صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی کی ٹیم میں ایک بڑی تبدیلی قرار دے رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق صدر ٹرمپ نے جمعے کے روز ٹلرسن سے عہدہ چھوڑ دینے کے لیے کہا تھا, جس کے بعد ٹلرسن اپنا افریقی ممالک کا دورہ مختصر کر کے پیر کے روز واپس واشنگٹن پہنچ گئے تھے. ان کی جگہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو وزیر خارجہ کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے, جبکہ سی آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر جینا ہیپس سی آئی اے کی ڈائریکٹر مقرر کر دی گئی ہیں. اس موقع پر صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو ہمارے نئے وزیر خارجہ ہوں گے, وہ اس عہدے کے فرائض شاندار طریقے سے انجام دیں گے, اور انہوں نے ریکس ٹلرسن کے خدمات کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ جینا ہیپس سی آئی اے کی نئی ڈائریکٹر ہوں گی جو اس عہدے کے لیے پہلی خاتون ہیں. امریکہ کے وزیر دفاع جیم میٹس نے کہا ہے کہ طالبان فورسز کے چھوٹے دھڑوں نے جو امریکی پشت پناہی والے افغان حکومت سے لڑ رہے ہیں 16 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. میٹس نے منگل کے روز ان خیالات کا اظہار کابل کے غیر اعلانیہ دورے پر آمد سے پہلے کیا, جہاں وہ صدر اشرف غنی سے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات شروع کرنے کے منصوبے پر بات کریں گے. امریکی ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے ایک رپورٹ کا مسودہ مکمل کر لیا ہے, جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ صدارتی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے درمیان کسی قسم کا گٹ جوڑ یا رابطہ نہیں تھا, جس پر صدر ٹرمپ نے خوشی کا اظہار کیا ہے, لیکن ڈیموکریٹس اس پر تنقید کر رہے ہیں. ایک سال کی تفتیش کے بعد ٹیکساس سے ریپبلکن پارٹی کے رکن مائک کوناوے نے پیر کے روز اعلان کیا کہ کمیٹی نے اینی شاہدین کے انٹرویو کا سلسلہ بند کر دیا ہے, اور یہ کہ رپورٹ منگل کے روز ڈیموکریٹس کو دی جائے گی. کوناوے کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے, اور وہ ایوان نمائندگان کی چھان بین کمیٹی کے سرکردہ رکن ہیں, جبکہ سن 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت کے معاملے پر متعدد کمیٹیاں تفتیش کر رہی ہیں. غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزیراعظم رمی عبداللہ کے قافلے کے قریب ایک دھماکہ ہوا, جس سے کئی کاریں تباہ ہو گئیں. حمد اللہ پیر کے روز غزہ کے غیر معمولی دورے پر تھے۔ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب قافلے نے غزہ کی پٹی کے شمالی حصے کو عبور کیا جو عسکریت پسند گروپ حماس کے قبضے میں ہے۔ حمد اللہ اس حملے میں محفوظ رہے اور بعد میں انہوں نے نکاسی آپ کے ایک منصوبے کے افتتاح میں شرکت کی۔ ان کی فتح پارٹی نے کہا کہ وہ حماس کو اس دھماکے کا ذمہ دار قرار دیتی ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان نے حملے کو ایک بزدلانہ اقدام قرار دیا۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف پاکستان کے دورے پر ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے پاکستان کے دورے کے مقاصد اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے پس منظر کے حوالے سے ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے ڈاکٹر عارف کمال سے گفتگو کی۔ اس دورے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا۔
جو پرناؤنسمنٹ ہے ایرانین فارن منسٹر کی، یہاں پہ پبلکلی بھی اور یقیناً انہوں نے اندر کی بات چیت میں بھی اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ انہوں نے یہ اس طرح اس کو سم اپ کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایران کی سرزمین کسی حالت میں پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوئے گی، اور ان کو ساتھ ہی اسی سمے یہ یقین ہے کہ پاکستان کی سرزمین بھی کسی حالت میں ایران کے خلاف استعمال ہی ہوگی۔ سو دیر از جو کہ یہ ایک تصور ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ان روڈز بنا رہا ہے اور پاکستان کو وہاں سے چاہ باہر سے یا اس کی پراکسیمیٹ ایریا سے کوئی خطرات آئیں گے، اس کو انہوں نے پبلکلی بہت کیٹیگوریکل ٹرمز میں اس کو ڈینائی کیا۔ بہرحال یہ تو ایک پرناؤنسمنٹ کی بات ہے، لیکن یقینی طور پہ جو چاہ بہار کا بننا ہے ایران کا، میرے خیال میں بہت لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ ہے اوپن اپ کرنا دنیا کے ساتھ اور اپنی سرزمین کو اس طریقے سے ہارنس کرنا اور اپنے وسائل کو کہ وہ بھی وسط ایشیا کے ساتھ وارم واٹرز کا لنک ایران بھی پرووائڈ کرے، اور اگر یہ پاکستان کے لیے گوادر کے ذریعے یہ پروویژن کرنا لیجیٹیمیٹ ہے تو ایران کے لیے کرنا کسی طرح سے بھی لیجیٹیمیٹ نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات تو یہ آتے دیر ایک بڑی براڈ انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت اسلام آباد اور تہران کے درمیان دو سسٹر پورٹس کے طور پہ ایمرج کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے یا ہونے والی ہے اس کے اندر ان کمپلیمنٹریٹیز کو بھی دیکھا گیا ہے یا دیکھا جائے گا، جس سے کہ یہ سسٹرلی ریلیشن شپ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کس طرح سے آگے ایوالو کیا جائے اور ڈیولپ کیا جائے، سمندر کے رستے سے بھی اور سڑک کے رستے سے۔
پاکستان کے ساتھ جو تجارت کا حجم ہے اس کے بارے میں خاص طور پر گفتگو کی گئی ہے اور اس کو ایجنڈے میں سر فہرست رکھا گیا ہے، کیا یہ ایک معمول کا معاملہ ہے؟
انہوں نے ڈیڑھ سال پہلے انہوں نے طے کیا کہ 5 بلین تک لے جائیں گے، وہ اٹینیبل کتنا ہے لیکن یقیناً پروگرس ہوئی ہے، 0.5 بلین سے 1.2 بلین تو اس وقت ٹریڈ ہے، اور یہ بھی 2 سال 2.5 سال میں یہ ایک دم سے ڈبل ہوئی ہے، اور یہ 5 بلین تک جانا کوئی اٹینیبل چیز ہے، کوئی ایسا بہت بڑا ٹال آرڈر نہیں ہے۔ سو اصل سوال یہ ہے کہ سینکشنز کے پیریڈ سے یہ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو باہر نکلتے ہوئے.
ایک طرف تو پاکستان کے سعودی عرب سے اتنے قریبی تعلقات ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی سوال یا نشان پیدا کرتے ہیں. دوسری جانب ایران کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ بہت اچھے ہیں, جو پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کے بارے میں سوال یا نشان پیدا کرتے ہیں. تو یہ چیزیں کس طرح سے پلے آؤٹ کریں گی؟
دو طرح کی مثلث چل رہی ہیں, ایک تو جس کو آپ کہیں گے کہ ایران سعودی عربیہ اور پاکستان, اور دوسری مثلث ہے ایران انڈیا اور پاکستان. تو یہ ایک میرر کرتی ہے ان کنسرنز کو جو ایران کے ہو سکتے ہیں, کسی طرح سے بہت کھل کے ہیں یا تقریباً ہیں, اپروکسیمیٹ ٹو اسمپشنز ایسی ہیں جن میں کہ آپ کلیئرز ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے کنسرنز اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ. تو یہ بڑے غور سے دیکھنے کی ہیں دونوں طرف سے چیز کو, کہ کتنا ٹلٹ اگر کوئی سعودی عربیہ کی طرف ایسا ہے جو ڈسپروپورشنیٹ ہے, جو پاکستان کی ٹریڈیشنل پالیسی سے بہت ہی الٹ چل جائے گا, تو وہ کنسرن کا باعث ہو سکتا ہے. لیکن آئی تھنک ایران کے ہاں بڑا پریگمیٹزم ہے, ایران وہ اسٹوڈنٹ فالوورز آف امام کا زمانہ نہیں ہے, اور اس میں ایران ایز اپنے آپ کو پہلے سے اس نے اپنے آپ کو ایک ریجنل پاور کے طور پہ ایکسیپٹ کروایا. نیوکلیئر ڈیل اس کا میرر ہے, اس کے انڈیکس ہے, چاہے وہ خطرے میں ہے یا خطرے میں نہیں ہے, بٹ دے اب ایک آگے ہیں ایکسیپٹنس, ایک اکنالجمنٹ آف اے ریجنل رول. تو وہ اس میں اس کو ریشنلائز کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ اپروکسیمیٹ نیبرہڈ کے اندر. اور کوئی ایران کا جو ویو ہے سعودی عربیہ کا, ٹھیک ہے کنٹرڈکشنز ہیں, لیکن وہ پاکستان کے تعلقات کو سعودی عربیہ کے ساتھ اس تناظر میں دیکھتے ہیں جو اسٹریٹجک چلے آ رہے ہیں اوور اے پیریڈ آف ایئرز. اور کسی سٹیج پہ جب وہ بات چیت کے دروازے کھلیں گے تو پاکستان ہی ایک سیڑھی پرووائڈ کرے گا, اور اس کی آپشنز بھی جو ہیں وہ مینٹین کرنا چاہیں گے.
امریکہ نے برطانیہ میں مقیم روس کے ایک سابق جاسوس پر زہریلی گیس کے حملے کی سخت مذمت کی ہے, تاہم حملے کا الزام روس پر عائد کرنے سے گریز کیا ہے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان سارا ہکبی سینڈرز نے پیر کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کی سرزمین پر برطانوی شہریوں کے خلاف انتہائی مہلک گیس کا استعمال اشتعال انگیز اقدام ہے. ترجمان نے حملے کو بے رحمانہ اور غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس کی شدید مذمت کرتا ہے اور متاثرین اور ان کے اہل خانہ سے ہمدردی اور برطانیہ کی حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. پیر کو پارلیمان میں خطاب کرتے ہوئے برطانوی وزیراعظم تھیریسا مے نے کہا تھا کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس حملے میں روس ملوث ہو. ایک سابق جاسوس اور ان کی بیٹی پر کیے جانے والے حملے کے پیچھے روس کا ہاتھ ہو سکتا ہے. یہ دونوں ایک ہفتہ قبل جنوبی انگلستان میں اپنے آبائی شہر سالسبری میں اعصابی گیس سے متاثر ہوئے تھے اور ابھی تک نازک حالت میں ایک ہسپتال میں زیر علاج ہیں. لندن سے نامہ نگار ہنری ریجویل کی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
جراثیمی اور کیمیکل ہتھیاروں کے ماہرین کی ایک ٹیم اس مقام پر 24 گھنٹے کام کر رہی ہے جہاں 4 مارچ کو سابق جاسوس سرگئی اسکرپل اور ان کی بیٹی یولیا پر حملہ کیا گیا تھا. برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریزا مے نے قانون سازوں کو بتایا کہ استعمال کیے جانے والے مادے کو اب شناخت کر لیا گیا ہے جو فوجی درجے کا ایک ایسا اعصابی کیمیکل ہے جسے روس نے تیار کیا تھا اور جو نوویچوک کے نام سے معروف ہے. ٹریزا مے کے الفاظ,
Russia has previously produced this agent and would still be capable of doing so.
وہ کہہ رہی ہیں روس نے ماضی میں یہ کیمیکل تیار کیا تھا اور وہ اب بھی ایسا کرنے کا اہل ہے. روس کا سرکاری سرپرستی میں کی جانے والی ہلاکتوں کا ایک ریکارڈ ہے اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ روس اپنے کچھ منحرف افراد کو قتل کے جائز ہدف تصور کرتا ہے. ہماری حکومت نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس کا قوی امکان ہے کہ سرگئی اور یولیا اسکرپل کے خلاف کی جانے والی کارروائی کا ذمہ دار روس تھا. برطانوی وزیراعظم نے مزید کہا کہ اس کی صرف 2 وضاحتیں کی جا سکتی ہیں.
Either this was a direct act by the Russian state against our country.
وہ کہہ رہی ہیں یا تو یہ روس کی جانب سے ہمارے ملک کے خلاف ایک براہ راست کارروائی تھی, اور یا یہ کہ روسی حکومت امکانی طور پر اس تباہ کن نرو ایجنٹ کے کنٹرول سے محروم ہو گئی ہے اور اس نے اسے دیگر افراد کے ہاتھوں میں جانے کی اجازت دے دی ہے. ٹریزا مے نے مطالبہ کیا کہ ماسکو منگل کے روز کے اختتام تک ممنوع کیمیائی ہتھیاروں کی تنظیم کو نووی چوک پروگرام کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرے، بصورت دیگر انہوں نے ایسے جامع اقدامات کے بارے میں انتباہ کیا جن کی انہوں نے وضاحت نہیں کی۔ سینٹر فار یورپین ریفارم کے تجزیہ کار بانڈ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم مے پر دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ برطانیہ اسے انتہائی سنجیدگی سے لے رہا ہے، اور ایک حد تک اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ وزیر داخلہ تھیں اور یقیناً اس سے پہلے بھی لندن میں روسی منحرف الیگزینڈر لیتوینک کے قتل پر برطانیہ کا رد عمل خاصا کمزور تھا۔ سامعین، روس کے اس واقعے میں ملوث ہونے کے بارے میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سیرا سینڈرز کہتی ہیں،
Right now, we are standing with our UK ally. I think they're still working through even some of the details of that. And we're going to continue to work with the UK. وہ کہہ رہی ہیں فی الوقت
ہم اپنے اتحادی یو کے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے خیال میں وہ اب بھی اس کی تفصیلات پر کام کر رہے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے، اور یقینی طور پر ہم اس پورے مرحلے میں ان کے ساتھ ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس بات کی تصدیق سے کہ یہ برطانوی سرزمین پر کوئی کیمیکل حملہ تھا، کسی سخت رد عمل کی توقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بنگلہ ایئر لائنز کے ایک ترجمان نے اپنے ایک طیارے کی نیپال میں گر کر تباہ ہونے کے واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اس واقعے میں جہاز میں سوار 71 مسافروں میں سے کم از کم 49 ہلاک ہو گئے تھے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ، مبشر علی زیدی کی زبانی۔
بنگلہ دیش سے نیپال پہنچنے والے طیارے میں پیر کو کٹھمنڈو ایئرپورٹ پر اترتے ہی آگ لگ گئی تھی۔ نیپال کے وزیر اعظم خدگا پرساد شرما اولی نے اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ پورا نیپال دم بخود ہے، یہ انتہائی المناک واقعہ ہے، ہم اس پر بہت غم زدہ ہیں۔ یہ تھے نیپالی وزیر اعظم کے الفاظ۔ یو ایس بنگلہ ایئر لائنز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عمران آسی نے الزام لگایا ہے کہ کٹھمنڈو کے ایئر ٹریفک کنٹرول نے طیارے کو اترنے کے لیے غلط پیغام دیا، لیکن ایئرپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو لینڈنگ سے پہلے آگاہ کیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فلپائن کی فوج نے امریکہ سے جاسوس ڈرونز حاصل کیے ہیں۔ غیر ملکی فوجوں کو مالی فنڈ فراہم کرنے والے ایک امریکی ادارے نے سمجھوتے کے لیے $14 ملین فراہم کیے ہیں۔ منگل کے روز مینیلا میں بغیر پائلٹ کے ان 6 اسکین ایگل ڈرونز کی نمائش کی گئی۔ فلپائن کی وزارت دفاع کے محکمے کے ترجمان ڈیلفن لورنزانا کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں ملک کو درپیش مختلف مسائل سے نمٹنے کے لیے ضرورت تھی کہ مسلح افواج کو جدید بنایا جائے، اور ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اسکین ایگل کا حصول ضروری تھا جو فوج کو جدید بنائے گا اور ملک کے خلاف جنگ کا ارادہ کرنے والوں کے لیے ایک قوت فراہم کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
امریکی ریاست پینسلوینیا میں کانگریس کی نشست کے لیے ہونے والے اس ضمنی انتخاب کے امیدوار ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے رک سیکون کی حمایت کے لیے صدر ٹرمپ بھی پینسلوینیا پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنی جماعت کے امیدوار کی حمایت کرتے ہوئے کہا،
وی نیڈ ہم، وی نیڈ ریپبلکنز، وی نیڈ دی ووٹس، ادروائز دے گونا ٹیک اوے یور ٹیکسز، یور ٹیکس کٹس،
ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہمیں ریپبلکن امیدوار کو جتوانا ہے، کیونکہ اگر دوسرے جیت گئے تو ٹیکسوں میں کٹوتی کا قانون ختم ہو جائے گا اور وہ آپ سے دوسری آئینی ترمیم کا حق بھی واپس لے سکتے ہیں۔ 2016 کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ اس حلقے سے فتح یاب ہوئے تھے، مگر اس انتخاب میں ڈیموکریٹ امیدوار کونر لیم کی انتخابی مہم زور شور سے کی گئی ہے۔ سابق نائب صدر جو بائیڈن بھی اس نشست کو ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں،
پیشن اینڈ کمٹمنٹ رولز ان پالیٹکس، پیشن اینڈ کمٹمنٹ جنریٹس گراس روٹ سپورٹ۔
سیاست میں عزم اور جوش و جذبہ بہت اہم ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچ کر ان کی حمایت حاصل کی جاتی ہے۔ مسٹر ٹرمپ کی کوشش ہے کہ ریپبلکن پارٹی کو وسط مدتی انتخابات سے پہلے ایک اور شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان کی کئی اصلاحی کوششوں کے باوجود رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق ان کی مقبولیت کی شرح تقریباً 40% ہے. ڈیموکریٹ جم کیسلر کہتے ہیں
He's doing nothing to expand his base. And also, political damage is kind of like...
وہ عام لوگوں میں اپنی مقبولیت کو بڑھانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ کو اس وقت پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, مگر بعد میں آپ کو احساس ہوگا. ٹرمپ کے حامی صدر کی پالیسیوں کی اب بھی بھرپور حمایت کرتے ہیں, ہرچند کہ ان کی مخالفت بھی جاری ہے. قدامت پرست تجزیہ کار مائیکل برون کہتے ہیں
The interesting thing about all this turmoil is it's not changing too many people's votes.
اس تمام افراتفری کے سلسلے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ جس جماعت کو ووٹ دیتے ہیں ان کے رویے میں تبدیلی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں وہ بدستور انہی کے حامی رہیں گے اور ان کی پالیسیوں کی حمایت جاری رکھیں گے, اور اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ بھی وقتی طور پر. بہرحال منگل کو ہونے والا یہ ضمنی انتخاب امریکہ کے مستقبل کے سیاسی منظرنامے پر یقیناً اثر انداز ہوگا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام ہے آپ کی صحت, بہجت حاضر خدمت ہے. امریکہ کی ریاست اوہائیو کے شہر کولمبس میں اب دل کے مختلف عارضوں کا سامنا کرنے والے بیشتر افراد کے لیے زندہ رہنے کے مواقع بڑھ گئے ہیں, چاہے یہ عارضہ غیر معمولی دھڑکن کا ہو یا پھر دل کی دھڑکن کے رک جانے کا. اور اس بات کا سہرا بنتا ہے ان پروسیجرز پر جو ایک مقامی ہسپتال نے ہنگامی عملے کے ساتھ مل کر تیار کیے ہیں. وائس آف امریکہ کی میڈیکل شعبے کے لیے نمائندہ کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے مطابق مارک بریڈفورڈ اپنے گھر کے قریب واقع ایک پارک میں روزانہ پیدل چلنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن ایک صبح ایسا ہوا کہ ان کے دل نے دھڑکنا ہی بند کر دیا اور وہ دل کے دورے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے.
Next thing I remember is waking up in the heart unit.
بریڈفورڈ بتاتے ہیں کہ جو بات انہیں یاد رہی وہ یہ کہ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ دل کے امراض کے لیے مختص ایک یونٹ میں موجود تھے. کارڈیک اریسٹ یا پھر عام لفظوں میں دل کے دورے کی صورت میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے, اور اس کا دار و مدار اس بات پر بھی ہے کہ مریض کی بقا کے لیے مدد کتنی تیزی سے پہنچتی ہے. اگر پاس موجود کوئی راہگیر مصنوعی تنفس فراہم کرے, جسے سی پی آر بھی کہتے ہیں, یا پھر کسی کے دل کی دھڑکن رکنے کے ایک یا دو منٹ کے اندر اندر ڈی فائبریلیٹر کا استعمال کرے, تو جان بچانے کا امکان 70% تک ہوتا ہے. لیکن اگر دل کنٹرول سے باہر ہو کر صرف کانپتا رہے لیکن خون کی گردش ممکن نہ ہو سکے, یا پھر اس کی دھڑکن بے انتہا بے قاعدہ ہو جائے, یا پھر دھڑکن بند ہی ہو جائے, تو پھر بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں. امریکہ میں آگ بجھانے والا عملہ کسی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے سب سے پہلے پہنچتا ہے. جب کولمبس اوہائیو میں اوہائیو فائر ڈپارٹمنٹ کو سی پی آر کے لیے ایک نیا آلہ ملا, تو پھر عملے کے افراد یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ مزید جانیں کیسے بچا سکتے ہیں. اوہائیو اسٹیٹ یونیورسٹی کے ویکسنر میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک نیا عملی منصوبہ ترتیب دیا. آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مریض ایک ایکو مریض ہوگا. جب کسی مریض کو ایمبولنس ملایا جاتا ہے تو عملہ ہسپتال کو فون کر دیتا ہے, اور پھر مریض کو ایک میکان کی خودکار سی پی آر مشین کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. اسی دوران ہسپتال میں ایک ٹیم لیب میں مریض کے علاج کی پوری تیاری کر لیتی ہے. اس لیب میں دل کا معائنہ کرنے کے لیے جدید ترین آلات موجود ہوتے ہیں. ایمبولنس میں ہسپتال لائے جانے والے زیادہ مریضوں کو ایمرجنسی روم میں لے جایا جاتا ہے, لیکن اوہائیو ریاست میں دل کے مریضوں کو فوری طور پر لیب لے جاتے ہیں. ڈاکٹر ارنس مظفری کہتے ہیں کہ اہم بات یہ ہے کہ وقت ضائع نہ کیا جائے.
Getting people directly to the cath lab is critically important because the more time we wait, the more damage is done to the heart, the more damage is done to all of your organs.
ڈاکٹر مظفری کہتے ہیں کہ کیتھ لیب میں براہ راست مریضوں کا لانا بے حد اہم ہے, کیونکہ جتنا زیادہ وقت انتظار کیا جائے گا اتنا ہی دل کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دماغ سمیت کئی دوسرے عضو متاثر ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر برائن وٹسن کہتے ہیں کہ پھر مریض کو ایکمو مشین کے ساتھ مربوط کر دیا جاتا ہے جو دل اور پھیپھڑوں کا کام کرتی ہے.
We can rest the heart and the lungs and then work in this case work on the heart to try to get
Dr. Wilson kehte hain ki isse hum dil aur phephdon ko aaram de sakte hain aur dil par kaam dobara shuru kiya ja sakta hai ki wo dobara dhadakne lage. ڈاکٹرز اس نقص کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے دل نے دھڑکنا بند کر دیا تھا. ڈاکٹر ڈین بوڈولاس کہتے ہیں کہ نئے طریقہ کار سے دل کے مہلک ترین دوروں سے بچ نکلنے والوں کی شرح 0 سے بڑھ کر 40% ہو گئی ہے.
پیشنٹس ہیو اے چانس ٹو واک آؤٹ آف اے ہاسپٹل ود نیورولوجیکل ریکوری ہیونگ اے میننگفل لائف.
ڈاکٹر بوڈولاس کہتے ہیں کہ مریضوں کے لیے یہ امکان رہتا ہے کہ وہ اعصابی بحالی کے ساتھ ہسپتال سے باہر جائیں، ایک بامانی زندگی گزاریں، جبکہ اس سے پہلے حقیقتاً انہیں دورے کے بعد مردہ ہی قرار دے دیا جاتا تھا. مارک بریڈفورڈ کولمبس اوہایو میں اس طریقے کار سے فائدہ اٹھانے والے پہلے مریض تھے. مارک بریڈفورڈ کہتے ہیں کہ میں بے حد خوش قسمت تھا کہ انہیں اس نئے طریقے کار کی تربیت دی گئی تھی اور انہوں نے اسے استعمال کیا، اور پھر یہ بھی کہ میں گھر پر اکیلا ہونے کی بجائے باہر پارک میں تھا. امریکن ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ امریکہ میں روزانہ 1600 سے زائد افراد کو دل کا دورہ پڑتا ہے، اور اب مقصد یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ جانوں کو بچایا جا سکے. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حنیف. پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ ہم افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی کے خواہش مند ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے.
وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے اپنے ملک کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اپنے ہاں مقیم افغان پناہ گزینوں کی باعزت وطن واپسی چاہتا ہے. منگل کو قومی اسمبلی میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے قوائف کے اندراج کے قومی ادارے نادرا کے دفاتر میں ایسے تمام ضروری انتظامات کیے گئے ہیں کہ افغان پناہ گزین غیر قانونی طریقے سے پاکستانی شناختی دستاویزات حاصل نہ کر سکیں. حالیہ برسوں میں حکومت یہ بتا چکی ہے کہ دہائیوں سے پاکستان میں بطور پناہ گزین آباد ہزاروں افغان شہریوں نے غیر قانونی طریقے سے پاکستانی شناختی دستاویزات حاصل کر رکھی تھیں، جبکہ 2 سال قبل ہی بلوچستان میں ایک ڈرون حملے میں مارے جانے والے افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور نے بھی کسی اور نام سے پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوا رکھا تھا. ملا منصور کی ہلاکت کے بعد وزارت داخلہ نے تمام شناختی کارڈوں کی دوبارہ جانچ کا فیصلہ کیا تھا، اور اس دوران لاکھوں شناختی کارڈز کو بلاک بھی کر دیا گیا. ان میں اکثریت پختون نسل کے لوگوں کی تھی، جس پر حکومت کو گروہی بنیاد پر امتیاز برتنے جیسے الزامات کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا. تاہم اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار ایوان کو یہ یقین دہانی کرواتے رہے کہ حکومت کسی بھی خاص طبقے یا گروہ سے تعلق رکھنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی، اور صرف نامکمل اور مشکوک دستاویزات والے شناختی کارڈز کو ہی بلاک کیا گیا. منگل کو ایوان زیری میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی یقین دلایا کہ افغان پناہ گزینوں کو پاکستانی شناختی کارڈز حاصل کرنے سے روکنے کے لیے کیے گئے انتظامات اور اقدام پشتون آبادی کے خلاف ہرگز نہیں ہیں. ان کے بقول پشتون قوم نے ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور حکومت ان کا احترام کرتی ہے. یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان نقیب اللہ محسود کی کراچی میں ایک مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں ہلاکت کے بعد قبائلیوں کی طرف سے شروع ہونے والا احتجاج پشتون تحفظ موومنٹ میں بدل چکا ہے. ہزاروں قبائلیوں نے کئی روز تک وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا، اور ان کا مطالبہ تھا کہ نقیب اللہ محسود کے قتل میں ملوث مفرور پولیس افسر راؤ انوار اور دیگر کو گرفتار کیا جائے، جبکہ ماورائے عدالت قتل کیے جانے والے پشتونوں کے معاملات کی تحقیقات کروائی جائیں. گزشتہ ماہ اس دھرنے کے شرکا حکومت کی طرف سے تحریری یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم کر کے چلے گئے تھے، لیکن گزشتہ ہفتے ہی بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ اور بعض دیگر علاقوں میں پشتون تحفظ موومنٹ کے زیر اہتمام ریلیاں نکالی گئی تھیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں ماؤ نوازوں کے ساتھ مقابلے میں 9 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں. نئی دہلی سے یہ رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے.
چھتیس گڑھ کے سکما ضلع میں ماؤ نوازوں اور نیم مسلح دستے سی آر پی ایف کے مابین مٹ بھیڑ کے نتیجے میں 9 جوان ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. یہ واقعہ کیسٹا رام بلوڈی روڈ پر دن میں 12:30 بجے پیش آیا. ہلاک شدگان کا تعلق سی آر پی ایف کی 212 بٹالین سے ہے. نکسل مخالف آپریشن کے اسپیشل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ڈی ایم اوستھی کے مطابق ماؤ نوازوں نے گشت پر نکلے دستے کی اینٹی لینڈ مائننگ گاڑی کو بارودی سرنگ سے اڑا دیا، جس کے बाद मुठभेड़ हुई। जख्मियों की हालत नाजुक है, उन्हें रायपुर के अस्पताल में दाखिल कराया जा रहा है। जाए वाकया के लिए इजाफी पुलिस फोर्स भेजी गई है। बताया जाता है कि हमले के दौरान वहां पर तकरीबन 150 माओवाद रहे होंगे। काफी देर तक दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला होता रहा। इस दौरान वो भागकर घने जंगलों में रूपोश हो गए। इब्तदाई रिपोर्टों में माओवादियों की हलाकत की भी खबरें थीं, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। इस वाकया के सिलसिले में पहले से ही इंटेलिजेंस अलर्ट था। बीएसएफ के साबिक डीआईजी एसके सूद के मुताबिक उस इलाके में नीम मुसल्लह दस्तों का बहुत नुकसान हुआ है। इसके बावजूद सीआरपीएफ मुनासिब कार्रवाई करने में नाकाम रही। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, कांग्रेस सदर राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के वजीर आला रमन सिंह और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने जवानों की हलाकत पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। राजनाथ सिंह ने इस बारे में सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल से बात की है। सुकमा जिला दहाइयों से नक्सली सरगर्मियों से बहुत ज्यादा मुतासिर है। वहां खूनी झड़पें होती रही हैं। गुज़श्ता साल मार्च में माओवादियों ने उसी इलाके में सीआरपीएफ के 12 और अप्रैल में 24 जवानों को हलाक किया था। छत्तीसगढ़ के सीनियर इंटेलिजेंस अफसरों के ख्याल में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन ने माओनवाजों को झंझोड़ दिया था। 2 मार्च को एक कार्रवाई में 10 माओनवाज हलाक हुए थे, लिहाजा उन्होंने इसका इंतकाम लेने के लिए ये कार्रवाई की। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अमरीका के वजीर दिफा जिम मैटिस ने कहा है कि अफगान तालिबान के छोटे धड़ों ने 16 साल लड़ाई खत्म करने के लिए मुजाकरात में दिलचस्पी का इजहार किया है। जेफ कस्टर की रिपोर्ट, नदीम याकूब की जबानी।
काबुल जाते हुए अपने साथ जहाज पर सफर करने वाले सहाफियों से गुफ्तगू ने वजीर दिफा का कहना था कि अफगानिस्तान में कामयाबी अब भी मुमकिन है।
हम मसालेहत के लिए कोशा हैं, एक सियासी मसालेहत के लिए, मैदान जंग में जीत के लिए नहीं, जीत सियासी मुसालिहत ही होगी।
वजीर दिफा ने आला सफारतकार एरिस वेल्स की बात को दोहराते हुए कहा कि अमरीका चाहता है कि अफगान हुकूमत मुसालिहत की कोशिशों की क्यादत करे। उन्होंने कहा कि तमाम तालिबान का मुजाकरात में शरीक होना तो अभी दूर की बात है, ताहम कुछ अनासर जरूर अफगान हुकूमत से बातचीत में दिलचस्पी रखते हैं।
हमें काबुल कॉन्फ्रेंस से पहले ही तालिबान की जानिब से कुछ इशारे मिले कि वो दिलचस्पी रखते हैं। आपने साबिक सदर का न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल देखा होगा जिसमें उन्होंने इस बारे में अपनी राय दी है।
इस माह के आखिर में अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों के सिलसिले में उज़्बेकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मगर बज़ाहिर लगता है कि तालिबान इसमें शरीक नहीं होंगे। तालिबान का मौक़िफ़ रहा है कि वो अफगान हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मगर अमरीका की ख्वाहिश है कि वो अफगान हुकूमत से ही बातचीत करें।
अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर मैक मास्टर ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया शिमाली कोरिया को जौहरी सलाहियत से दस्तबरदार कराने के लिए इंतहाई दबाव रखने की पॉलिसी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे माइकल ब्राउन की रिपोर्ट, मुबशर अली सैदी की ज़बानी।
मैकमास्टर ने कहा कि सदर ट्रंप इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि शुमाली कोरिया के मसले का सिफारती हल निकल आएगा।
So we're determined to pursue that course and we had the opportunity to talk with the UN Security Council representatives today and to communicate our common intention to keep up the campaign of maximum pressure. We all agreed that we're optimistic about this opportunity but we're determined.
हम ये सिलसिला जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। आज अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तक़िल अरकान से इस बारे में बात होगी। उसमें यह मुश्तरका अज़्म जाहिर किया जाएगा कि इंतहाई दबाव की मुहिम बरकरार रखी जाए। हम सब इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन हम पुरअज़्म हैं। हम पुरअज़्म हैं कि उस वक्त तक इंतहाई दबाव बरकरार रखा जाए जब तक हम अल्फाज को अमल में ढलता हुआ ना देख लें और जौहरी सलाहियत के खात्मे की तरफ हकीकी पेशरफ्त की जाए। ये थे मैकमास्टर के अल्फाज। सदर ट्रंप की किम जोंग उन से मुलाकात की रजामंदी पर शुमाली कोरिया कोई रद्द अमल जाहिर नहीं कर रहा। इस बारे में मैकमास्टर और अक़वामे मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर निकी हेली ने कोई तबसरा नहीं किया। मुबशिर अली जैदी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
आइंदा हफ्ते कजाकिस्तान के दारुलहुकूमत आस्ताना में रूस, ईरान और तुर्की के वज़राए खारजा का एक इब्तदाई से फरीकी इजलास होगा जिसमें शाम की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गौर होगा, जिसमें तीनों मुल्कों की जानिब से अप्रैल में शाम पर होने वाले सरबराह इजलास के एजेंडे को आखिरी शक्ल दी जाएगी। قزاقستان کی خارجہ امور کی وزارت نے بتایا کہ 16 مارچ کو آستانہ میں ہونے والے اجلاس میں سفارتکار اس طریقہ کار پر بات کریں گے جس کی مدد سے شام کے بحران کا خاتمہ کیا جا سکے۔ آستانہ میں جنوری 2017 میں اجلاسوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا جس کے اب تک 8 اجلاس ہو چکے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کی جانب سے جنیوا میں ہونے والے امن عمل کے علاوہ ایک کوشش ہے جس کا مقصد شام میں تشدد کی کاروائیاں بند کرانے میں مدد دینا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کی پولیس اس شخص کو تلاش کر رہی ہے جس نے آسٹن میں گھروں کے باہر بموں کے پیکٹ رکھے جس سے 2 افریقی نژاد امریکی ہلاک اور ہسپانوی خاتون زخمی ہو گئیں۔ ایک بم پھٹنے سے پیر کے روز 17 سالہ لڑکا ہلاک ہوا جبکہ ایک 75 سالہ خاتون زخمی ہو گئیں۔ آسٹن پولیس کے سربراہ برائن مینلے نے کہا،
At this point, we are willing to investigate any avenue that may be involved in behind these attacks.
پولیس سربراہ کہہ رہے ہیں، اس موقع پر ہم یہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ اس حملے کے پیچھے کون تھا، اور ہم کمیونٹی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کچھ جانتے ہیں تو ہمیں آگاہ کریں۔ کمیونٹی کے معصوم لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے 2 مارچ کو بھی ایک 39 سالہ افریقی امریکن اس بم پیکٹ سے ہلاک ہو گیا تھا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ آج میکسیکو کے شہر ٹیوانا کے قریب ماڈل سرحدی دیوار کا دورہ کریں گے جس سے ایک بار پھر متنازع بحث چھڑ گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
صدر ٹرمپ میکسیکو کی سرحد پر ماڈل دیوار کا معائنہ کریں گے، خیال ہے کہ جسے بین الاقوامی سرحدی دیوار قرار دے دیا جائے گا۔ مہاجرین کے لیے سرگرم ایک کارکن اوریل گونزالیز نے صدر ٹرمپ کے اقدام کو توہین آمیز قرار دیا۔
Hacer esta visita a ese punto es venirse a burlar de los mexicanos como país, de los migrantes y de demostrar que esa figurita
اس علاقے کا دورہ کرنا ایسا ہے جیسے وہ میکسیکنز ان کے ملک اور مہاجرین کا مذہقہ اڑانے آ رہے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ صدارتی رتبے کی شخصیت غصے میں آ کر بلا سوچے سمجھے قدم اٹھاتی ہے۔ یہ تھے سماجی کارکن اوریل گونزالیز کے الفاظ۔ اس ماڈل کو امریکہ کے شہر سین ڈیگو اور میکسیکو کے شہر ٹیوانا کے درمیان موجود سرحدی باڑ کے قریب دیکھا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سرحدی دیوار کی لاگت میکسیکو کی حکومت کو ادا کرنا ہوگی۔ پیر کی شام 200 سے زیادہ ٹرمپ مخالف مظاہرین نے سین ڈیگو میں مظاہرہ کیا، بعد میں مجوزہ دیوار کے حق اور مخالفت میں ریلیاں متوقع ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام نے ایسی اطلاع پر $50,00,000 کے انعام کی پیشکش کی ہے جس سے کسی بھی ملک میں کسی ایسے فرد کی گرفتاری یا سزا ممکن ہو سکتی ہو جس نے امریکی شہری جوئل شرم کا قتل کیا ہو، اس کی سازش کی ہو، یا اس نے اعانت کی ہو، یا اس کا ساتھ دیا ہو۔ 18 مارچ 2012 کو شرم کو، جس کی عمر 29 سال تھی، اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا جب وہ تیز یمن میں کام پر جا رہا تھا۔ مسلح فرد ایک موٹر سائیکل پر سوار تھا جو اس گاڑی کے قریب آیا اور اس پر حملہ کیا۔ اپنے قتل کے وقت شرم انٹرنیشنل ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں ایک منتظم اور انگریزی کا استاد تھا۔ یہ یمن میں سب سے پرانی بین الاقوامی ترقیاتی تنظیموں میں سے ایک ہے۔ اس حملے سے چند دن بعد جزیرہ نما عرب میں دہشت گرد تنظیم القاعدہ نے اس قتل کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ 1984 میں جب سے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام شروع کیا گیا ہے، اس کے تحت 12.5 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی رقم 80 سے زیادہ افراد کو دی جا چکی ہے۔ انہوں نے ایسی قابل عمل اطلاعات فراہم کی تھیں جن سے دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا یا اس سے دنیا بھر میں بین الاقوامی دہشت گردی کی کارروائیوں سے بچاؤ کیا جا سکا۔ آپ ریوارڈز فار جسٹس کے بارے میں ٹویٹر پر مسلسل معلومات حاصل کر سکتے ہیں، پتہ ہے @rewardsforjustice۔ شرم کے قتل کے مجرم کے بارے میں آپ ریوارڈز فار جسٹس کی ویب سائٹ پر مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں، پتہ ہے www.rewardsforjustice.net۔ جس کسی کو بھی اس معاملے میں کوئی معلومات ہوں وہ ویب سائٹ یا ای میل کے ذریعے ریوارڈز فار جسٹس کے دفتر سے رابطہ کر سکتا ہے. پتہ ہے info@rewardsforjustice.net. شمالی امریکہ میں فون نمبر ہے 1-800-877-3927 یا آپ اس پتے پر بھی اپنی معلومات بھیج سکتے ہیں. ریوارڈز فار جسٹس واشنگٹن ڈی سی 205-20-0303 یو ایس اے.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے.
خواتین کے سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. آج ہم آپ کو گفتگو سنوا رہے ہیں نیو جرسی میں قائم معمر افراد کو گھریلو ملازمین فراہم کرنے والے ایک ادارے اپنا گھر کی فاؤنڈر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نسیمہ احمد کی، جن کا ادارہ نیو جرسی میں پاکستانی، جنوبی ایشیائی اور مسلم کمیونٹی کے معمر افراد کو دوسرے مقامی اداروں کی نسبت کم اجرت پر ان کے گھر میں اور ہسپتالوں اور کلینکس میں ان کی زبان اور ثقافتی اقدار سے واقف مددگار فراہم کر رہا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کو ایک انٹرویو کے دوران نسیمہ احمد نے اپنے ادارے کی خصوصی سروسز پر اور اس کے قیام کی وجوہات پر روشنی ڈالی.
بائی پروفیشن میں ڈائریکٹر آف فائنینس تھی، لیکن میری ایک پرسنل ٹریجڈی ہوئی تھی. میرے ہسبینڈ 5 سال پہلے ہی واز ڈائگنوسڈ وتھ برین کینسر انفارچونیٹلی. تو میں ان کی لاسٹ 2 ایئرز ان کی زندگی کی میں ان کی سول کیئر گیور تھی. تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ کتنی مشکلیں اور کتنے اسٹرگلز ہیں کہ جب آپ کے گھر پہ آپ کے لوڈ ون بیمار ہو جاتے ہیں تو کتنی مشکلات سامنے آتی کہ کوئی اچھا کیئر گیور ملے جس پہ آپ اپنے لوڈ ون کو بھروسہ کر سکیں اور وہ سب. انفارچونیٹلی جب میرے ہسبینڈ کی فوت ہو گئی، اس وقت تک مجھے یہ چیز اتنی قریب ہو گئی تھی میرے دل سے کہ مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہماری کمیونٹی میں بھی کتنی کمی ہے ایسے لوگوں کی جو گھر پہ آ کے ہمارے بزرگ کو یا ہمارے بیمار لوگوں کو ہیلپ کرے. اور جب اپنے لوگ آتے ہیں اپنی کمیونٹی کے، وہ پیشنٹ کے لیے بہت ہیلنگ ہوتا ہے کیونکہ پیشنٹ کو ایک کمفرٹ زون رہتا ہے.
نسیمہ احمد نے اپنا گھر کی افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا،
اٹ ہیز بین ویری ویل ایکسپٹڈ ہمارے پاکستانی انڈین کمیونٹی میں، کیونکہ یہ ایسی اسپیشل سروس ہے جو کہ آپ کو لوکل ہوم کیئر ایجنسیز نہیں دیتی ہیں. جب آپ لوکل ہوم کیئر ایجنسیز کو بلائیں تو وہ کسی کو بھی بھیج دیتے ہیں جو کہ سرٹیفائڈ ہیں، لیکن ہماری ڈفرنٹ یہ ہے کہ ہم انہی کو بھیجتے ہیں جو کہ ہمارے بزرگوں سے رابطہ کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں. اور اگر ہمارے بزرگ میل ہیں اور ان کو یہ کمفرٹیبل نہیں ہے کہ کوئی فیمیل آ کر ان کی کیئر کرے، تو پھر ہم میل بھیجتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کی باتیں کر سکتے ہیں انٹرسٹ کے، پاکستان کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں. یا اگر ہم عورتیں ہوم ہیلتھ ایڈ اپنی خاتون کے لیے، بزرگ خاتون کے لیے بھیجتے ہیں، وہ آپس میں بہت کچھ ڈسکس کر لیتی ہیں، نماز ساتھ پڑھ لیتی ہیں. تو ہمارے گھر پہ جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے. اور ہم نے ریسرچ بھی شو کیا کہ جب ان کو اس طرح کی کیئر ملتی ہے وہ بیٹر ہونے لگتے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنی زندگی کو، اپنی میموریز پاکستان انڈیا کی واپس آتی ہیں.
نسیمہ احمد نے کمیونٹی کی جانب سے اپنے ادارے کے فیڈ بیک کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
فیڈ بیک از امیزنگ. جس بھی ایونٹ پہ ہم جا کر اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، دے ہیو بین ویری ویری ایکسپٹنگ کہ بھائی اس چیز کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا یاسمین، ہمارے بزرگ بھی نہیں چاہتے کہ وہ گھر چھوڑ کر کہیں اور جائیں. یو نو ایک پوائنٹ آتا زندگی میں، آپ اپنے بستر پہ آرام سے بیٹھے ہو، اپنے صوفے پہ ٹی وی دیکھ رہے ہو، پھر آپ کو اٹھا کر کے کوئی اڈلٹ ڈے کیئر پہ لے جائے یا نرسنگ ہوم پہ لے جائے. پیرنٹس بھی بیچارے نہیں چاہتے ہیں. تو ان کے لیے یو نو جب ان کو گھر پہ اتنی کیئر ملتی ہے، آپ کی ہاسپٹلائزیشن کم ہو جاتی ہیں، آپ کے فال رسک کم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے یو نو اٹ سم تھنگ دیٹ از ویری مچ نیڈیڈ، اور اس کو ایکسپٹ بہت اچھی طرح کیا جاتا ہے. اور ہمارے پاکستانی فیملیز، بچے جو افورڈ کر سکتے ہیں، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ بہت سارے بچے اپنے پیرنٹس پہ ہزاروں ہزار خرچ کرنے کو تیار رہتے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے.
اپنا گھر کی کامیابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے نسیمہ احمد کا کہنا تھا،
یونیورسٹی آف سیلفورڈ میں ایک ریسرچ ہوئی تھی ٹو سی کہ ساؤتھ ایشین سینئرز کی کیا چیلنجز ہیں یو ایس اے میں، تو اپنا گھر کو انوائٹ کیا گیا تھا اینڈ وی وینٹ اینڈ ڈیڈ اے پریزنٹیشن دیئر. ناٹ اونلی دیٹ، جو نیشنل ایسوسی ایشن آف ہاسپس اینڈ ہوم کیئر جو ہے امیریکا کا، جو کہ واشنگٹن پہ ہے، دے ہیو اوارڈیڈ اس ود دا ایڈوکیسی اوارڈ فار سینئر کیئر، کہ ہمیں اتنی جذبہ ہے سینئرز کے کیئر کے لیے کہ وی ہیو بین اوارڈیڈ دیٹ اوارڈ، جو کہ بہت خوشی کی بات ہے.
یہ تھی نیو جرسی میں پاکستانی، جنوبی ایشیائی اور مسلم کمیونٹی کے معمر افراد کو گھروں اور ہسپتالوں میں ان کی زبان اور ثقافتی اقدار سے واقف مددگار کم اجرت پر فراہم کرنے والے ایک ادارے اپنا گھر کی فاؤنڈر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نسیمہ احمد. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
علاقہ شریف پورہ چکوں کی تیاری کے حوالے سے جانا جاتا ہے، جہاں گھر گھر لگی کھڑیوں پر تمام دن دھاگوں کے تانے بانے ملائے جاتے ہیں اور ہر کھڑی سے الگ ڈیزائن اور مختلف رنگوں کی چک بن کر سامنے آتی ہے.
یہ فریم ہے، اس کے اندر یہ دماغ، ہمارے دماغ میں ڈیزائن اس میں بنا دینا، ہم نے بھر دینا اور یہ آگے ایک ایک کانا لگانا ہے اور نیچے سے پاؤں بھی بدلنا، اس سے ڈیزائن بھی بنتا جائے گا اور کام بھی ہوتا جائے گا. چائنا ڈبی، چھوٹی ڈبی، بڑی ڈبی، سنگل ڈبی، فل ڈبی، کافی زیادہ ڈیزائن ہے.
دلکش اور روایتی ڈیزائنز بنانے والے کاریگر 100 فٹ چک تیار کریں تب کہیں جا کر 1,000 روپے جیب میں آتے ہیں. ان کے مطابق اصل فائدہ مالک اور دکاندار اٹھاتا ہے. دکانوں پر پہنچنے کے بعد انہیں مختلف ڈیزائنز میں بدلا جاتا ہے، جہاں چھوٹے سائز کا پیس بھی 500 سے لے کر 1,000 روپے تک فروخت ہوتا ہے.
ہماری چکی ہوتی تھی کانوں کی یا کنڈوں اور بانس کی تیار ہوتی تھی، اب وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدت اور خوبصورتی پیدا ہوئی ہے. ہم یہ باہر بھی بھیج رہے ہیں چکے، لوگ بہت پسند کرتے ہیں، جیسے افغانستان میں ہے، سعودیہ میں ہے، دبئی میں ہے، مسقط میں ہے، اور خاص طور پر جو یورپ سے آتے ہیں نا، وہ خاص طور سے سیاد لے کے آتے ہیں، وہ ہم سے چکے بنوا کے اسپیشل لے کے جاتے ہیں. یہ پاکستان کی سوغات ہے. چکے چائنا سے بھی منگوا رہے ہیں، وہ ساری بیمبو سٹک ہیں، اور جو پاکستان میں تیار ہو رہی ہیں نا، وہ ساری کشمیری تیلی کی ہیں، جو فینسی ہیں. اس میں آپ دیکھیں ڈیکوریشن چیزیں ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں، ساری ہینڈ میڈ ہیں. یہ
پہلے رواج میں بہت سمپل بنتی تھی، اب تو بہت کلرڈ اور یہ نئے نئے فیشن ڈال کے شیشے وغیرہ لگا کے، تو اب بہت ہی فیشن آ گیا ہے نیا نیا، تو یہ اچھی زیادہ اچھی لگتی ہیں.
نت نئی گھریلو سجاوٹ کی اشیاء مارکیٹ میں دستیاب ہونے کے باوجود لوگ چک کے اس فن کو سراہتے ہیں. کانے کے تنکوں سے بنی یہ اشیاء دیگر ہینڈی کرافٹس کی نسبت سستی بھی ہیں.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. آپ نے سنا ہوگا کہ اب ایسی کاریں بنائی جا رہی ہیں جو خود بخود چل سکتی ہیں اور انہیں ڈرائیور کے بغیر بھی چلایا جا سکتا ہے. ایک وقت تھا جب بجلی سے چلنے والی کاروں کا تصور بھی بہت دور کی بات لگتی تھی، مگر اب یہ کاریں سڑکوں پر عام نظر آتی ہیں. مختلف مقامات پر ان کاروں کو دوبارہ چارج کرنے کے لیے پوائنٹس موجود ہیں اور گھروں میں بھی یہ سہولت موجود ہے. امریکہ میں بجلی سستی ہے، اس لیے لوگ اپنی کار کو رات بھر بجلی کے پلگ سے منسلک کر دیتے ہیں اور صبح یہ کار چلنے کے لیے تیار ہوتی ہے. جو لوگ یہ کاریں استعمال کر رہے ہیں وہ ان کی کارکردگی سے بہت مطمئن ہیں. ابھی خود کار کاریں تو میدان میں نہیں آئیں، البتہ جاپان کی 2 کار ساز کمپنیاں خود کار ٹرک سڑکوں پر لا رہی ہیں. یہ خود کار ٹرک کروز کنٹرول ٹیکنالوجی کے ذریعے سڑک پر چلیں گے. ان میں CACC یعنی کوآپریٹو اڈیپٹیو کروز کنٹرول موجود ہے، اور یہ اگلی گاڑی سے 30 میٹر تک کا فاصلہ برقرار رکھتے ہیں. جاپان کی اقتصادی، تجارتی اور صنعتی وزارت کے ناو ہی کو ککی بھی کہتے ہیں،
It is the first time in the world for trucks from different makers to carry a CACC test.
دنیا بھر میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ مختلف کمپنیوں کے تیار کردہ ٹرک CACC کے ذریعے عام سڑک پر لائے گئے. جاپان میں ان ٹرکوں کی آزمائش مقامی شاہراہوں پر کی گئی. عہدیدار کہتے ہیں کہ چونکہ جاپان میں معمر افراد کی تعداد زیادہ ہے اور ٹرک ڈرائیور کم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے یہ خود کار ٹرک کاروبار کے لیے اچھے ہیں۔ مساتو سہاشی کا تعلق جاپان کی زرعی زیری ڈھانچے اور مواصلات کی وزارت سے ہے۔
To have driverless trucks drive next to other cars will help solve driver shortage in the trucking industry and will
ڈرائیور کے بغیر ٹرک دیگر کاروں کے ساتھ چلانا ٹرکوں کی صنعت میں ڈرائیوروں کی کمی کو پورا کرے گا اور صنعت کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی۔ سویڈن کی کاریں بنانے والی کمپنی والوو نے مارچ سن 2017 میں ایسا ہی ایک کامیاب تجربہ کیا تھا اور اپنے 3 ٹرک چلائے تھے۔ اس صنعت سے وابستہ عہدیدار کہتے ہیں کہ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ مختلف کمپنیوں کے ٹرک ایک ساتھ چلائے گئے۔ ان میں جاپان کی میٹسوبیشی اور اسوزو کمپنیاں شامل ہیں۔ اگرچہ اس تجربے میں ڈرائیور ٹرکوں کو کنٹرول کر رہے تھے، تاہم عہدیداروں کو امید ہے کہ 2022 تک مکمل خودکار ٹرک میدان میں آ جائیں گے۔ ذرا تصور کیجیے کہ ایک مصروف شاہراہ پر آپ کو یہ علم ہو کہ ایک بہت بڑا ٹرک بغیر کسی ڈرائیور کے چلا آ رہا ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے لیے گلوبل انڈر گریڈ ایکسچینج پروگرام سیگمنٹ ہے لائف ان امریکہ۔ میں ہوں یاسمین جمیل۔ گزشتہ کئی برسوں سے امریکی محکمہ خارجہ کے زیر اہتمام ہر سال دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کے طالب علموں کو گلوبل انڈر گریڈ ایکسچینج پروگرام کے تحت یہاں امریکی یونیورسٹیوں میں ایک سیمسٹر کے لیے اپنی مرضی کے مضمون میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ پاکستان سے بھی ہر سال ملک بھر کی یونیورسٹیوں کے باصلاحیت طلبہ اور طالبات اس پروگرام سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس سال اس پروگرام کے تحت یہاں امریکہ آنے والی ایف سی کالج لاہور کی ایک طالبہ ارین شاہد نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں گفتگو کی اور اس پروگرام کی افادیت اور اس میں اپلائی کرنے کے طریقے پر روشنی ڈالی۔ ارین شاہد نے کہا،
یہ ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے یو گریڈ اور یہ پاکستان میں بہت مشہور ہے۔ یہ بیورو آف ایجوکیشنل اینڈ کلچرل افیئرز ای سی پی یونائیٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے جس کو یونائیٹڈ اسٹیٹس ایجوکیشن فاؤنڈیشن پاکستان مانیٹر کرتی ہے۔ اس میں آپ کو ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہونا ضروری ہے جو کہ اپنے فورتھ یا سکس سیمسٹر میں ہو، اور اس کے لیے یہاں آپ امیرکا میں آپ کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پلیسمنٹس ہوتی ہیں اور آپ کو ایک چوائس دی جاتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کا سبجیکٹ پڑھ سکیں۔ جس طرح میرا اپنے میجرز ہیں پاکستان میں وہ اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس میں بیچلرز کر رہی ہوں، لیکن مجھے ہمیشہ سے بہت شوق تھا انٹرپرینورشپ کا، تو یہ فائنلی وہ موقع ہے جہاں میں امریکہ میں آ کے پڑھ رہی ہوں۔ تو آلموسٹ سال میں کوئی 120 سے 150 بچے پاکستان سے یہاں آتے ہیں فلی فنڈڈ اسکالرشپ پہ، اور یہاں پہ وہ پڑھتے ہیں، ان کی ٹیوشن فی سے لے کر ان کے آنے جانے سے اور ہر ایکسپینس سے لے کر ان کو ایک منتھلی اسٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے جن سے ان کے سارے خرچے اور جو بھی ان کا وہ ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارا کچھ کور ہو جاتا ہے۔
اس پروگرام کے لیے منتخب ہونے کی شرائط کا ذکر کرتے ہوئے ارین شاہد نے کہا،
جی اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آلموسٹ 40,000 سے 50,000 بچے ہر سال اس پہ اپلائی کرتے ہیں۔ اس کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ آن لائن ہوتی ہے، آپ پاکستان سے کہیں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور پورے پاکستان سے بچے آتے ہیں، ہر صوبے سے بچے آتے ہیں، تو آپ آن لائن بس اس کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک پورا پروسیجر چلتا ہے، اس میں انٹرویوز ہوتے ہیں آپ کے، اس میں آپ کی کافی اسکریننگز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جا کے آپ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان بچوں کو چنتے ہیں جن میں ان کو لگتا ہے کہ وہ اکیڈیمکلی ان کی بھی اچیومنٹس بہت زیادہ ہیں، ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، اور وہ کچھ لیڈر فار دا ٹمورو ہو سکتے ہیں اور وہ پاکستان کے لیے کل کو کچھ کر سکتے ہیں۔ تو جو بچے ڈفرنٹ آرگنائزیشنز میں انوالوڈ ہوتے ہیں، والنٹیئر ورک کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، یا وہ اپنے کسی بھی ٹیلنٹ سے بہت آگے آئے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ لوگ پریفر کرتے ہیں اور ان کو ان کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے پھر ان کو یہاں پڑھایا جائے۔
ارین شاہد نے کہا کہ طالب علموں کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ یہاں ایک سیمسٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک واپس جائیں اور جس شعبے میں یہاں امریکہ میں تعلیم حاصل کی ہو اس میں 2 سال تک اپنی خدمات انجام دیں۔
یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے 2 سال پاکستان کو جا کے سرو کرنا ہے، کیونکہ اسکالرشپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں سے چیزیں سیکھ کر جائیں، ان کو پاکستان میں جا کے امپلیمنٹ کریں۔
ارین شاہد نے کہا کہ گلوبل انڈر گریڈ پروگرام ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام بھی ہے، اور وہ اس پروگرام کے تحت ایک ثقافتی سفیر کے طور پر امریکہ میں اپنے ملک کی ثقافت کو متعارف کرا رہی ہیں اور واپس جا کر
پاکستان میں امریکی ثقافت اور اس کی معاشرت کے بارے میں درست تصویر پیش کریں گی.
آئی ایم دا کلچرل امبیسڈر فار پاکستان. تو میں اپنی جو میری یونیورسٹی ہے یا جو میری واشنگٹن ڈی سی اسٹیٹ ہے, تو اس میں میں یہ چاہتی ہوں, میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پاکستان کا ایک اچھا امیج لوگوں تک پہنچانا ہے اور ان کا ایک اچھا امیج پاکستان تک واپس لے کر جانا ہے. تو اس کے اندر مجھے کافی کانفرنسز میں اٹینڈ کر رہی ہوں یہاں پہ, اور مجھے ایک کنٹری پریزنٹیشن کرنی ہوتی ہے جس میں میں لوگوں کو پاکستان کے کلچر, پاکستان کے کھانوں, پاکستان کے لوگوں اور اسٹوریز کے بارے میں بتاتی ہوں.
یہ تھی ایف سی کالج لاہور کی طالبہ ارین شاہد, جو امریکی محکمہ خارجہ کے گلوبل انڈر گریڈ ایکسچینج پروگرام کے تحت یہاں امریکن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی میں ایک سیمسٹر کے لیے انٹرپرینورشپ پڑھ رہی ہیں. یاسین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر بائنم. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے پھر حاضر ہوں گے. آپ سنیے گا پروگرام جہاں رنگ.